السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب ہیں. اور حسب معمول خبروں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا سکینڈل, متاثرین کا احتجاج جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب نے عدالتی کمیشن سے تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
افغانستان میں ہلاکت خیز واقعات, امن عمل کی کوششوں کے لیے دھچکا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, نیٹو کے لیے امریکی مشن نے کہا ہے کہ اس نے ترکی کے ایک ہوائی اڈے پر F-16 لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں, جبکہ عراق اور شام میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف اتحاد کے فضائی حملے جاری ہیں. اور عراق کے وزیر اعظم نے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم کے منصب ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے, جس کا مقصد بدعنوانی کو کم کرنا اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اتوار کے روز کہا ہے کہ قصور میں بچوں سے مبینہ جنسی زیادتی کے واقعات کی تحقیقات عدالتی کمیشن سے کروائی جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ اس میں ملوث ہر شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. ادھر پنجاب کے ضلع قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے ہولناک اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد اس پر رد عمل اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پنجاب کے ضلع قصور میں بچوں کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کی رپورٹیں منظر عام پر آنے کے بعد سے ملک بھر میں ہر سطح پر اس اسکینڈل کے بارے میں تشویش کا اظہار ہو رہا ہے اور پولیس کے کردار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تنقید کا ایک طوفان بپا ہے. اتوار کو وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے اعلان کیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات ایک عدالتی کمیشن سے کروائیں گے, اور اس ضمن میں جاری پریس ریلیز میں چیف منسٹر نے وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رابطہ قائم کرے. ادھر قصور میں ان دیہات میں جہاں مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور پھر ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کے واقعات ہوئے ہیں, وہاں مقامی لوگ سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کو تحفظ دے رہی ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے سینکڑوں کلپس موجود ہیں. تاہم قصور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا اس حوالے سے کہنا تھا,
وہ اس کے اندر مختلف کلپس ہیں, اٹس ناٹ ون لانگ ویڈیو, اٹس یہ دو منٹ کا ڈیوریشن
کے کلپس ہیں.
وہ ہمارے پاس تقریباً 60-70 کے قریب کلپس ہیں, لیکن اس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں.
پولیس کے ضلع افسر نے بتایا کہ اب تک 7 ملزموں کو حراست میں لیا جا چکا ہے. علاقہ مکین الزام عائد کرتے ہیں کہ پولیس ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے.
جہاں تک بات رہ گئی کہ جی ایکیوزڈ کو مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے, ہم کوئی پولیس فورس ہیں, کوئی بروٹل فورس نہیں ہے, وی ول ڈیل ود دیم اکارڈنگ ٹو دا لا.
پنجاب حکومت کے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ قصور میں بنیادی تنازع زمین کا ہے, اور اس ضمن میں لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ بھی چل رہا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا اس بارے میں کہنا تھا,
ایک ہی گاؤں میں پراپرٹی ایشوز, پراپرٹی ڈسپیوٹس, وہ بھی سامنے آتے ہیں, اور میرے خیال سے یہ بھی ایک فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وی ول ہائی لائٹ اٹ.
کہا یہ جا رہا ہے کہ قصور کے ان دیہات میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے یہ واقعات عرصہ دراز سے ہو رہے تھے, تاہم حال ہی میں یہ اسکینڈل منظرعام پر آیا, اور اس کے بعد اس ماہ کی 4 تاریخ کو علاقہ مکینوں نے یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا کہ پولیس جنسی زیادتی کے ملزموں کو گرفتار کرنے سے گریز کر رہی ہے. اس احتجاج میں علاقہ مکینوں اور پولیس کی جھڑپوں کے دوران درجن سے زیادہ پولیس والے اور متعدد احتجاج کرنے والے زخمی ہو گئے تھے, اور پھر پولیس کے اعلی حکام نے انکوائری کا وعدہ کر کے احتجاج ختم کروایا تھا. ملک میں سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی اور حقوق انسانی کی تنظیموں نے قصور میں ہونے والے ان مبینہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کے بعد اتوار کے روز میڈیا سے گفتگو میں حکومت پنجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا. میاں محمود الرشید نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس سکینڈل کے مجرموں کے کیفر کردار پہنچائے جانے تک سراپا احتجاج رہے گی، اور یہ کہ ان کی جماعت پنجاب اسمبلی میں اس واقعے کی مذمتی قرارداد بھی پیش کرے گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
افغانستان میں جہاں امن کے قیام کو پورے خطے کے لیے ناگزیر تصور کیا جاتا ہے، یہ ہفتہ پر تشدد واقعات کے ایک سلسلے پر منتج ہوا۔ اس بارے میں کچھ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
افغانستان میں حالیہ مہینوں میں شروع ہونے والی شدت پسندی کی لہر میں اس ہفتے انتہائی تیزی دیکھنے میں آئی ہے، اور دارالحکومت کابل سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے ہلاکت خیز واقعات میں 70 سے زائد لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ہفتے کو دیر گئے شمالی صوبے قندوز کے ضلع خان آباد میں ہونے والے بم دھماکے میں حکام کے مطابق 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ جمعے کو ہونے والے بم دھماکوں میں 50 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ گزشتہ ماہ کے اواخر میں طالبان کے سربراہ ملا عمر کی وفات کی تصدیق اور حکومت سے جاری مذاکرات کے تناظر میں عام تاثر یہی تھا کہ جنگ سے تباہ حال ملک میں قیام امن کی طرف پیش رفت ہو سکے گی، لیکن نئے طالبان رہنما ملا اختر منصور کے تقرر کے بعد طالبان کے مختلف دھڑوں میں انتشار کی خبروں کے باعث یہ خیال کیا جانے لگا کہ پاکستان کی کوششوں سے افغان طالبان اور حکومت کو میز پر لانے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر جانان موسیٰ زئی نے ہفتے کو پاکستان کی ایک اہم مذہبی شخصیت اور بظاہر طالبان میں اثر و رسوخ رکھنے والے مولانا سمیع الحق سے ملاقات کر کے انہیں افغانستان میں امن عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا۔ مولانا سمیع الحق کے ترجمان مولانا یوسف شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
انہوں نے فرمایا کہ مجھے اشرف غنی صاحب نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور مولانا صاحب سے اپیل کریں کہ وہ افغانستان میں قیام امن میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا ایک اپنا رول ہے اس میں، لیکن اصل رول علماء حضرات کا ہے افغانستان کے قیام امن میں۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئے امیر کی تقرری کے باعث طالبان کے آپسی اختلافات افغان صدر کی جانب سے ملک میں قیام امن کی کوششوں کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ تشدد کی اس حالیہ لہر سے بظاہر طالبان یہ تاثر زائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کی پہلے جیسی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک طالبان آپس میں متحد نہیں ہوتے، اس وقت تک افغانستان میں امن کی کوششیں ثمر بار ہونے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔
خاص بات یہ ہے کہ لڑنے والے جو ہیں، لڑنے والے، قربانی دینے والے، وہ خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جنگ کریں اور پھر جا کے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے، ان کو منانا بڑا مشکل ہوگا۔ اگر ان کو منا نہ سکا منصور اور بات چیت شروع کر دی، تو پھر اس کے جو فیصلے ہوں گے، خاص آپ دیکھیں اگر یہ فیصلہ کرے جنگ بندی کا، تو کیسے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ میرے خیال میں اس سے بچنے کے لیے منصور جو ہے وہ مزید وقت مانگے گا کہ ٹائم چاہیے تاکہ میں ان لوگوں کو مناؤں اور میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کروں۔
گزشتہ سال افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد اب یہاں تقریباً 12,000 غیر ملکی فوجی موجود ہیں، جن میں اکثریت امریکیوں کی ہے۔ یہ فوجی افغان فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے تعینات ہیں، لیکن طالبان کا موقف ہے کہ جب تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجی نہیں چلے جاتے، وہ اپنی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ امریکی عہدیدار بھی اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں کہ طالبان کے مختلف دھڑوں میں پیدا ہونے والے اختلافات سے امن عمل کی کوششوں کو نقصان اور ملک میں تشدد پر مبنی واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم امریکہ یہ کہتا آیا ہے کہ ملک میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس عمل کی حمایت کرتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
طالبان نے کابل کے نزدیک ہونے والے متعدد دہشت گرد دھماکوں کے ایک روز بعد، جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، افغانستان میں ایک دوسرے مہلک خودکش کار بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ایک بیان میں طالبان نے کہا ہے کہ شمالی صوبہ قندوز کے خان آباد ضلع میں ہفتے کے روز ہونے والے دھماکے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ دھماکے میں حکومت کی حامی ملیشیا کے کم از کم 22 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ ایک ایسے وقت پر نے آیا ہے جب سرگرم کارکنوں نے اتوار کے روز کابل میں شمع جلا کر بم حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو یاد کیا۔ افغان سول سوسائٹی کے رکن آریان افغان کہتے ہیں،
دا اولس چکم غم پدی باندی دمرا زیاد تے او
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم شدید غم میں ہے، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ شہید اور زخمی ہیں، ہم نے انہیں خون دیا ہے، آج ہم یہاں متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ وجل میں شامل بہت سے لوگ پاکستان کو مردے الزام ٹھہرا رہے تھے کہ وہ طالبان کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کر رہا ہے، جو وہاں بیٹھ کر افغانستان میں حملے کرتے ہیں، جس میں جمعے کے روز کا کیمپ انٹیگریٹی پر حملہ بھی شامل ہے۔ یہ کابل میں مرکزی ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی اسپیشل فورسز بیس ہے۔ 8 سویلین فوجی کانٹریکٹر اور ایک امریکی سروس مین اس حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کابل کے ایک رہائشی عمر داؤد کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور افغانوں نے اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے اور پاکستان ہمارا دشمن ہے۔ افغان دارالحکومت میں اس طرح اب کسی کیفیت ہے، جب سے طالبان نے اپنے بانی ملا عمر کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے کہ اب وہ نئی قیادت میں ہے۔ دہشت گردی کی بدترین واردات پھوٹ پڑنے کے بعد سے لوگ سراسیما اور پریشان ہیں۔ طالبات نے ملا عمر کی ہلاکت کی خبر کے بعد اچانک افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات کے دوسرے دور کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ابھی یہ بات بھی واضح نہیں کہ آیا نئے طالبان لیڈر ملا منصور اختر افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات جاری رکھنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے جمعے کے روز کابل میں ہونے والے باغیانہ حملوں کے سلسلے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کم از کم 50 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اخباری بیان میں معاون ترجمان مارس ٹونر نے کہا کہ اس پرتشدد واقعے سے ایک بار پھر اس بات کا کھلا اظہار ہوتا ہے کہ باغیوں کو بے گناہ افراد افغانوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ترجمان کے مطابق ایسی حرکات کا کوئی جواز نہیں۔ محکمہ خارجہ نے طالبان اور دیگر افغان شدت پسند گروپوں اور جو بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیاں بند کریں۔ بقول ترجمان، امریکہ افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور مستحکم، مضبوط اور خوشحال مستقبل کے حصول کی ان کی کوششوں کے ضمن میں ہم اپنے افغان ساجداروں کی مدد کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس وقت ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ہلاک شدگان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ نیٹو کے لیے امریکی مشن نے بتایا ہے کہ اس نے ترکی کے ایک ہوائی اڈے پر F-16 لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں، جبکہ عراق اور شام میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف اتحاد کے فضائی حملے جاری ہیں۔ انقرہ نے داعش کے خلاف کی جانے والی کوششوں کے لیے گزشتہ ماہ انسرلیک ہوائی اڈے کو کھول دیا تھا، اور ساتھ ہی داعش کے خلاف اور علیحدگی پسند کرد گروپ PKK کے خلاف اپنی فضائی مہم کا آغاز کیا تھا۔ ترکی اور امریکہ ترک سرحد کے قریب شام کے ایک علاقے سے داعش عسکریت پسندوں کو نکالنے کے لیے مشترکہ فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم کے منصب ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جو بدعنوانی کم کرنے اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اصلاحات کے سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ سرکاری ترجمان سعد حدیثی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ کابینہ نے اصلاحات کی نئی تجاویز کا خاکہ تیار کر لیا ہے اور اب اسے پارلیمان میں بحث کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس تجویز پر منگل کے روز پارلیمان میں ووٹ دیا جائے گا۔ مسٹر عبادی نے اتوار کے روز ان تجاویز کا اعلان کیا، جس سے قبل بد انتظامی اور سہولیات کے فقدان کے خلاف مظاہرے ہفتوں جاری رہے۔ سہولتوں کے فقدان میں بجلی کی مسلسل فراہمی نہ ہونا بھی شامل ہے۔ شیعہ مذہبی لیڈروں، جن میں آیت اللہ علی السیستانی بھی شامل ہیں، اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم بہا العراجی کا منصب بھی نئی تجویز کے تحت ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران شکایت کی کہ بدعنوانی کوئی حالیہ مسئلہ نہیں، اور جو لوگ نااہل اور بدعنوان ہیں انہی کو نکالنا چاہیے۔ مخالفین اراجی کو بھی مردے الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے وقت پر رشوتیں لی جب ملک میں بجلی کا نظام خراب ہو رہا تھا۔ العراجی توانائی کے وزیر ہیں۔ سنی نائب وزیر اعظم صلاح المطلق کے عہدے کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ عراق کے بہت سے مسائل ہیں اور وہ اس اصلاحی منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نوری المالکی کو بیشتر مظاہرین حکومت کی اوسط درجے کی کارکردگی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حمایتیوں کو بتایا کہ بجلی کی کمی پر احتجاج کرنا درست ہے، لیکن حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کرنا عراق کو ایک ایسے بحران سے دوچار کرے گا جس کے نتیجے میں خون ریزی ہوگی اور ہر کسی کو پچھتانا پڑے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما تہران کے جوہری پروگرام پر بندش لگانے کے بین الاقوامی منصوبے کے بارے میں ایران کی طرف سے طنز و تشنیم اور امریکہ میں سیاسی شکایات کو رفع کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر براک اوباما نے اتوار کے روز CNN ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی ایک ٹویٹ بیان کو رد کر دیا، جس میں بظاہر امریکی صدر کا سایہ ان کے اپنے سر کی جانب بندوق کا رخ کیے ہے۔ صدر اوباما نے CNN کے فرید زکریا کو بتایا کہ بڑی طاقتیں طنز کا جواب نہیں دیتی، بڑی طاقتیں ان امور پر توجہ مرتکب مراکز رکھتی ہیں جو ہماری قومی سلامتی کا تحفظ کرنے اور اپنے حلیفوں اور دوستوں کی قومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے متعلق ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ وہ رہبر اعلی کے ساتھ ٹویٹر پر سوال و جواب میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ ان کی دلچسپی کا مرکز یہ سمجھوتا ہے اور یہ کہ اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. اب یہ سمجھوتا منظوری کے لیے کانگریس میں ہے اور اس کی مخالفت کا اظہار ہو رہا ہے. تاہم صدر اوباما نے اسے مسترد کرنے کی صورت میں اپنا ویٹو کا حق استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہود رہائشی بستیوں سے مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے انتہا پسند یہودیوں کے خلاف مزید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور دو کلیدی انتہا پسندوں کو ایک طرح سے حراست میں رکھا ہے جس کے تحت انہیں بغیر فرد جرم عائد کیے 6 ماہ تک تحویل میں رکھا جا سکتا ہے. پولیس نے کہا کہ یہ گرفتاریاں مغربی کنارے میں حال ہی میں ہونے والے واقعات سے مربوط ہیں, تاہم انہوں نے گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد کی تعداد نہیں بتائی. یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی سے تعلق رکھنے والی 4 گاڑیوں کو باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے ڈونیٹس میں ہوٹل کے سامنے نظر آتش کر دیا گیا. او ایس سی یوکرین میں جاری مشن کا جائزہ لیتی ہے. او ایس سی کے مبصروں نے اپنے ایک ٹویٹ بیان میں اسے بظاہر جان بوجھ کر نظر آتش کرنے کی کارروائی قرار دیا. او ایس سی مشن نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ آتش زنی کے بظاہر حملے کے باوجود ڈونیٹس سے واپسی کا اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور پوپ فرانسس نے جوہری ہتھیاروں پر عالمی سطح پر پابندی کے لیے زور دیا ہے. آج اتوار کے روز جاپان کے شہر ناگاساکی پر امریکہ کی طرف سے ایٹم بم گرائے جانے کی 70ویں برسی منائی گئی. ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹمی بم گرائے جانے کے کچھ روز بعد دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا تھا. پوپ نے کہا کہ اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری کی یادیں جوہری تخفیف اسلحہ کی یاد دلاتی ہیں. امریکہ کے شہر فرگوسن میں غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت کے واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس ہلاکت نے پولیس کی طرف سے طاقت کے استعمال, خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف استعمال کے بارے میں قومی سطح پر بحث و مباحثے کا آغاز کر دیا تھا. اور جنوب مشرقی چین میں اتوار کے روز شدید بارش جاری رہی جہاں سمندری طوفان سوڈلر کی باقیات کے اثرات رہے. اس طوفان کی وجہ سے سیلاب آیا اور کم سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے. طوفان میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے فوجیان اور یہ جیانگ تھے جہاں 8 افراد مارے گئے. چین میں داخل ہونے سے پہلے تائیوان میں اس طوفان کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. اور ہیٹی میں ووٹر کئی مرتبہ مؤخر ہونے والے انتخابات میں پارلیمان کے ارکان کا انتخاب کر رہے ہیں. 20 جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے 1800 امیدواروں میں سے انہیں یہ انتخاب کرنا ہے. اتوار کے روز ہونے والے ان انتخابات کے ابتدائی نتائج اس ہفتے بعد کو متوقع ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے آس پاس واقع علاقے جن مسائل کا شکار ہیں ان میں سر فہرست صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں بسنے والوں کو صحت و تعلیم کی بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں. اکثر دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز تو موجود ہیں لیکن ان میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تعداد نہ ہونے کے برابر اور ضروری ادویات کی قلت کے باعث مقامی آبادی کو اپنے علاج کے لیے دور دراز شہری علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. صحت کے علاوہ یہاں تعلیمی شعبے کی صورتحال بھی غیر تسلی بخش ہے, جس کی وجہ سے اسودہ حال لوگ تو اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلوانے کے لیے شہر بھیج دیتے ہیں لیکن ایسا کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں. صحت و تعلیم کی سہولتوں سے محروم سرحدی علاقوں کے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے روز سڑکوں پر سراپا احتجاج نظر آتے ہیں. کنٹرول لائن سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبہ چناری میں کئی دہائیوں سے قائم واحد مرکز صحت میں صرف ایک ڈاکٹر ہے لیکن مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چناری قصبہ کے لوگوں نے بنیادی صحت مرکز کی حالت اظہار پر حالیہ دنوں میں احتجاج کرتے ہوئے مظفر آباد سری نگر روڈ کو بند کر کے منقسم کشمیر کے درمیان چلنے والی بس سروس کو بھی روکنے کی کوشش کی. ہڑتال میں شامل چناری قصبے کے راشی محمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ڈاکٹر ہے جو صبح مریض لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ لوگ جناب گھر کو جاتے ہیں, اور جن کا علاج جناب ڈاکٹر صاحب دیکھتے بھی ہیں تو یہاں پر جناب انہیں ایک ڈسپرین کی گولی بھی مہیا نہیں ہے. تو پھر اسپتال 4 یونین کونسل کے مرکز میں اگر یہ حالت ہے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں.
پاکستانی کشمیر کے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر سردار محمود احمد کہتے ہیں کہ حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے وسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کنٹرول لائن کے قریب واقع چند علاقوں میں مراکز صحت میں سہولتیں مہیا کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے.
ہم اپائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, شروع ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں سب سے جو پہلا جو एक डिस्पेंसरी थी जहाँ पे नीलम ने सलियाना जो एंट्री पॉइंट है ना, इसमें इसका इस्तीफा होगा मंडे को बेसिक हेल्थ यूनिट का, जिसमें पहली दफा डॉक्टर भी हम वहाँ पे दे रहे हैं।
उनका कहना था कि सरहदी इलाकों में कायम मराकज सेहत के लिए अद्वियात का कोटा भी दुगना किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को अद्वियात बआसानी मैसर आ सकें। रोशन मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, मुजफ्फराबाद।
अजूब खोसा पाकिस्तान में टेलीविजन और फिल्म के एक मकबूल फनकार हैं। कल वो प्रोग्राम कुछ तो कहिए में शहनाज अजीज के मेहमान थे। उनकी बातचीत से कुछ इक्तबासात।
तुम हमारे आदमियों का नाटका बंद करोगे?
उससे भी समझाओ अमल्ला शाह कि वो हम जैसे सरदारों के सामने सर उठाकर बात ना करे। रास्ते का आपसे मुआहदा हुआ था।
तुम अब्दुल रहमान का पानी खोल दो, मैं तुम्हारा रास्ता खोल दूंगा।
तो फिर ठीक है शाह साहब, आज से ये मुआहदा खत्म।
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिन से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ तो कुछ लोगों को मैं नहीं पहचानती, आपकी तो मैं मुझे देख के पहचान जाती हूँ कि ये हमारे खोसा साहब बैठे हैं।
शायद मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में क्या, शायद हिंदुस्तान में कोई ही ऐसा एक्टर होगा जो इतने अरसे से उसी तरह की दाढ़ी है, वही मूछें हैं और वही बाल है। लोग उसको देख रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं और मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा ये दिल करता है, कभी कभी मेरा जी चाहता है कि खुदा करे कोई ऐसा कोई मुझे करेक्टर मिले, और मैंने एक आध करेक्टर ऐसे किए हैं कि जिसमें मुझे कोई अच्छा सा गेटअप मैं लूँ और वो लगे कि हाँ ये अगर मैंने गेटअप चेंज किया है तो कोई कुछ कुछ देख के मैंने चेंज किया है।
बहुत ही खुश नसीब है लोग गेटअप के लिए क्या कुछ नहीं करते और कितनी उनके चेहरे पे मशक करता है जो मेकअप आर्टिस्ट होता है। आपको तो मजा आया बस चेंज किया जरा सा।
बहुत कम मेहनत, मेरे सर मेकअप आर्टिस्ट को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है।
बिल्कुल। फिल्मों में आजकल आप बहुत सी फिल्मों में आप आए।
ऑपरेशन 021 जानी ने इसको डायरेक्ट किया था, बहुत ही मजे की मूवी। उसके बाद फिर मैंने एक इंडियन के साथ मैंने एक मूवी की वेलकम टू कराची, और फिर उसके बाद एक जमाल शाह की मूवी है रिवेंज ऑफ वर्थलेस, और फिर बहुत ही जबरदस्त एक मूवी आने वाली है ललगार के नाम से, इन्होंने डॉक्टर हसन राणा की मूवी है।
अच्छा।
पहले वॉर जो है वो पेश कर चुके हैं, बहुत ही वो भी बहुत जबरदस्त मूवी। तो ललगार तो मैं समझता हूँ कि जब इंशाल्लाह ये रिलीज होगी तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है तो ये बहुत से लोगों की बहुत से अजनाशें छोड़ के जाएगी।
इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है इस बात की कि खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो आएं और कुछ काम करें इसमें।
नहीं, इसमें शना अब तो खैर बहुत ही तब्दीली आ गई है ना, जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं या जितने भी एक्ट्रेस आ रहे हैं या एक्ट्रेसेस आ रही हैं या इसमें जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे अच्छे डायरेक्टर वो हैं जो बाकायदा पूरा पढ़ के आए हैं, मतलब उनके पास फिल्म मेकिंग और इसकी डिग्रीज भी हैं, उनके पास फिर एक्सपीरियंस भी है, और फिर उनका जो विजन है वो अब वो जो पिछले जमाने में जो हमारे एक फिल्म इंडस्ट्री में जो एक खास एक तबके की एक नुमाइंदगी हुआ करती थी या खास एक तरह की मूवीज बनती थी कि हर एक के हाथ में गंडा सा है या हर एक के हाथ में वो है, अब वो उससे बिल्कुल एक एक मुख्तलिफ एक वो हो गया है। और फिर आपके अब तो हमारे यहाँ जो जो मूवीज को जो देखने वाले लोग हैं वो दोबारा सिनेमा में, क्योंकि सिनेमा का माहौल भी तो तब्दील हो गया है, इस तरह की सिनेमा नहीं है, नहीं रहे कि जहाँ पे अंदर आके बोतलों के ऊपर वो नहीं चलती थी आवाज, बोतलें चलती थी, अब वो बिल्कुल माहौल या गंडेरियां जो है वही बैठ के लोग गंडेरी खा रहे होते या मूंगफलियां खा रहे होते।
आप सियासत में भी कुछ अब आपका अमल दखल हो गया ले रहे
हैं? हमें टांग तो मैं अड़ाता हूँ थोड़ी बहुत।
अच्छा, तो कोई पार्टी ज्वाइन की है वैसे?
मेरा नहीं ख्याल किसी पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत होती होगी, वो तो देखते हैं कि ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा हो और जो जीत सकते हो। ये है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए और बहुत अच्छे लोगों को आना चाहिए जो कि अपने मुल्क की खैर खाई चाहते हैं।
बिल्कुल।
तो फिर दोबारा हम आते हैं फन की तरफ, लोग चाहते हैं कि मैं कोई एक्टिंग के मुतालिक कोई बात हो
तो क्यों ना हम आपके फन की एक झलक सुनवा दें लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं जफर इकबाल को ले लेती हूँ, विहारी से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी जफर साहब,
तो आपने जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रामे आपने तरतीब दी है ना जी, उसमें आपने हकीकत का रंग भर दिया, वाकई जेन्युइन अफसर आप लगते थे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कभी जिंदगी में मिले तो मैं आपके स्टाइल में दाढ़ी रख रहा हूँ जी।
अयूब साहब तो हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं।
एक्टिंग को छोड़ के मेरी दाढ़ी के मुतालिक बात हुई, आप देख लीजिए।
आपकी दाढ़ी जो है ना وہ تو ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے مسئلہ. تو یہ بتائیے, ظاہر آپ ایک قبائلی سیٹ اپ ہے آپ کا جو خاندانی ہے, تو اس میں مطلب لیکن کس طرح کا, کیونکہ آپ کا ایک بڑا لبرل سا ذہن مجھے معلوم ہوتا ہے, تو یہ پورے خاندان کا یہ وتیرہ ہے, یہ چیز پورے خاندان میں موجود ہے؟ یا
نہیں, میرا خاندان ماشاء اللہ پورا خاندان میرا پڑھا لکھا ہے, اور اس میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, پولیٹیشین ہیں, اور ماشاء اللہ میرا پورا خاندان پڑھا لکھا ہے. میرے والد صاحب یا میرے تایا, میرے چچا, یہ سارے پڑھے لکھے. اور ہاں, ہمارے یہاں یہ تھا کہ جو خواتین تھیں یا لڑکیاں تھیں ان کے طرف وہ رجحان نہیں تھا شروع شروع میں, لیکن اب مطلب جیسے میری بیٹی یا میری بھتیجیاں یا میری بھانجیاں اب ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے ہیں. اچھا. اور سارے ٹھیک ٹھاک اس پہ ہیں, تو یہ اب ہمارا خاندان جو وہ پڑھا لکھا خاندان ہے.
میرا مقصد ویسے پڑھا لکھا ہونے سے, دیکھیے پڑھے لکھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں نے اس لیے آپ کے لیے لبرل کا لفظ استعمال کیا.
آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, جو جو پڑھا لکھا سے میری مراد ہے کہ پڑھا لکھا.
اچھا, سچ مچ کا.
دیکھیے ہمارا تو جو خاندان ہے وہ ہے تو مطلب وڈیرا, میں اس سینس میں نہیں کہوں گا, اس کو نیگیٹو سینس میں ہم نہیں لے کے جاتے وڈیرے کو, وڈیرے کو ہم ایک پازیٹیو وڈیرا لے کے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
وڈیرا کا مطلب ہے کہ ایک گاؤں کا بڑا, ایک علاقے کا بڑا, ایک فیملی کا بڑا. تو جیسے بڑا جیسے کہتے ہیں بڑے کو کہتے ہیں, تو اس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں, کیونکہ ہمارے ہاں ہم جس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں, جیسے وڈیرا یا چودھری یا خان یا ملک یا امیر, تو اس کو ہم تھوڑا سا نیگیٹو جو ہے نا اپنے پلیز میں یا اپنے اس چیز میں پورٹریٹ کرتے ہیں کہ جناب ایک ظالم جاگیردار اور ظالم وڈیرا اور ظالم چودھری.
بالکل.
تو ہمارے خاندان میں یا ہمارے پورے ایریا میں یہ کہوں گا, جس میں ہماری بہت بڑی فیملیز ہیں, ان کی ذہنیت بھی اس طرح سے ہے. ہاں, ایک آدھ ایلیمنٹ اگر کہیں کوئی, اگر ہم چھ بھائی ہیں, میرے پانچ بھائی بہت اچھے ہوں گے, اس میں ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا برا آدمی نکل آؤں. تو ایک آدھ اگر کہیں برا ہے تو وہ ہے, وہ ہر جگہ ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے.
بالکل.
اس میں وہ اس طرح سے تنگ نظری نہیں ہے, مطلب میں اگر بیٹھوں گا کھانا کھا رہا ہوں گا تو میں جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے.
میں نے ساری زندگی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو عزت اور دولت دی, آپ سب کو ویر جی کے خاندان کا حصہ سمجھا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ویر جی کی کمزوری ہو. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ کمزور ہو گئے ہو. ہمارا مال پکڑا گیا کسی کی اطلاع پر, اور اطلاع دینے والا ہم میں سے ہے.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں بیان کردہ واقعات کو اس نے سوڈان کی جنوبی ریاست کاردفان میں عام شہریوں کے خلاف بے رحمانہ حملوں کے 4 سال قرار دیا. عام شہریوں کی یہ ہلاکتیں خرطوم حکومت اور سوڈان کی پیپلز لیبریشن آرمی نارتھ کے درمیان تنازع کے 4 برسوں کے نتیجے میں واقع ہوئیں. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کھپوا کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے.
اس رپورٹ کا عنوان ہے کیا ہماری کوئی وقت نہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے حملوں میں کسی انتباہ اور مستند فوجی اہداف کے بغیر سویلین علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ باغیوں کے کنٹرول کے علاقوں میں رہنے والے لوگ سوڈان کی مسلح افواج کی جانب سے فضائی اور زمینی حملوں کی ایک بے رحمانہ مہم برداشت کر چکے ہیں, اور یہ کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران تنازع کے کسی ایک یا دونوں فریقوں کی جانب سے فوجی حملے کیے گئے ہیں, جن کی وجہ سے عام شہریوں کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے. یاگو وٹوٹ سوڈان اور جنوبی سوڈان کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی علاقائی نگران ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تنازع کی ایک خصوصیت عام شہریوں کے خلاف زمینی گولہ باری اور فضائی حملوں کا استعمال رہی ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں جو ایس پی ایل اے نارتھ کے کنٹرول میں ہیں.
بٹوین جنوری اینڈ اپریل 374 bombs fell in civilian populated areas of South Kordofan. This has injured about 70 people.
جنوری اور اپریل کے درمیان ساؤتھ کارڈوفن کے شہری آبادی کے علاقوں میں 374 بم گرے, اور جنوری اور اپریل کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے علاوہ اس تنازع کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں دوسرے افراد اس تنازع کے باعث زخمی بھی ہوئے ہیں. سال 2014 میں اپریل کے مہینے میں سوڈان نے ایک فوجی کارروائی شروع کی جسے فیصلہ کن موسم گرما کا نام دیا گیا. ٹوٹ کہتی ہیں,
A characteristic of decisive summer has been attacks against civilian areas, not only on SPLA.
فیصلہ کن موسم گرما کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ اس میں عام شہری علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں, نہ صرف ایس پی ایل اے نارتھ کے ٹھکانوں پر بلکہ سویلین علاقوں میں اور ان علاقوں میں جہاں سویلین رہ رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں تو پھر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سوڈانی ایئر فورسز حملے نہیں کریں گی۔ ایمنسٹی سوڈان پر انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتی ہے۔ ٹوٹ کہتی ہیں کہ خرطوم باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی امداد کی رسائی مسدود کر چکا ہے۔
So for instance, last year between May 2014 and January 2015, there was a measles outbreak in the region. Children in SPLA
2015 کے درمیان خطے میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ SPLA نارتھ کے کنٹرول کے علاقوں میں بچوں کو انتہائی ضرورت کی ویکسینز تک رسائی حاصل نہیں تھی، اگرچہ سوڈان کے دوسرے علاقوں میں یونیسیف اور WHO وہ ویکسینز تقسیم کرتے رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایمنسٹی کو باغیوں کی جانب سے خلاف ورزیوں کے الزامات کی تصدیق میں دشواری کا سامنا رہا ہے کیونکہ حکومت SPLA نارتھ کے کنٹرول کے علاقوں تک رسائی دینے سے انکار کر چکی ہے، تاہم دوسرے ادارے باغیوں پر حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ باغیوں کے پاس جنگی طیارے نہیں ہیں۔ ٹوٹ الزام لگاتی ہیں کہ حکومتی طیارے کلسٹر بم گرا رہے ہیں۔
We documented that MIG fighter jets and Antonovs are being used to drop cluster munitions. The cluster bomb is several bomblets put into one. They either
ہم نے دستاویزی طور پر بیان کیا ہے کہ میگ فائٹر جیٹ اور اینٹونوز طیاروں کو کلسٹر بم گرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلسٹر بم متعدد چھوٹے بموں پر مشتمل ایک بم ہوتا ہے، وہ یا تو کسی چیز سے ٹکرا کر پھٹ جاتا ہے یا ٹکرا کر پھٹتا نہیں ہے۔ ساؤتھ کارڈوفان کے کئی علاقوں میں ان بموں کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو پھٹ نہیں سکے۔ ان بم حملوں میں بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ہم نے دستاویزی طور پر بیان کیا ہے کہ کئی بچے جو ان چیزوں کے ساتھ جسے وہ چمکدار چیزیں کہتے ہیں کھیلتے رہے تھے، آخر کار وہ اس کے پھٹنے کے نتیجے میں اپنے جسم کے کسی حصے سے محروم ہوئے یا پھر ہلاک ہو گئے۔ ٹوٹ کہتی ہیں کہ عام شہری اپنی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔
One of the most remarkable things is the resilience and the courage of people living in these areas. All over SPLA North controlled areas there have been foxholes.
ایک انتہائی قابل ذکر چیز ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ہمت اور حوصلہ ہے۔ SPLA North کے کنٹرول کے تمام علاقوں میں، اسکولوں میں، ہسپتالوں کے قریب، گھروں کے قریب زمین دوز مورچے کھودے جا چکے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں عام لوگ چھپ جاتے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں جہاں غار اور بڑے بڑے شگاف ہیں، سویلین ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ زمین دوز مورچے اور غار بھی بعض اوقات محفوظ نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہیں کہ ساؤتھ کردوفان کے عام شہریوں کی ہمت اور جذبے کے نتیجے میں تنازع کے خاتمے اور خلاف ورزیوں کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کے لیے کسی بین الاقوامی کاروائی کو عمل میں آنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کا ایک حصہ اقوام متحدہ کی جانب سے دارفور سے ساؤتھ کردوفان اور ریاست بلو نائل تک اسلحے پر پابندی کی توسیع ہوگا۔ خرطوم باغیوں پر شہری آبادیوں کے علاقوں میں چھپنے کا الزام لگا چکا ہے اور ان کی وجہ سے وہاں بم حملے ہوتے ہیں۔ ٹوٹ کے الفاظ،
In places where the bombs were falling, there were no military targets near these places. There were no SPLA North positions.
ان مقامات پر جہاں بم گر رہے تھے ان کے نزدیک کوئی فوجی اہداف نہیں تھے۔ ان سویلین علاقوں میں SPLA North کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، اس لیے ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جو سوڈانی حکومت کے اس بیان کی تائید کرتے کہ یہ علاقے SPLA نارتھ کے زیر استعمال ہیں۔ یہ الفاظ تھے ٹوٹ کے۔ ٹوٹ کہتی ہیں کہ شام میں استعمال کیے جانے والے اور ساؤتھ کردوفان میں استعمال کیے جانے والے کلسٹر بموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوڈانی حکومت متعدد بار تردید کر چکی ہے کہ وہ یہ ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب وقت ہوا ایک اور نیوز بلٹن کا۔ بہجت حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے اتوار کو کہا کہ قصور میں بچوں سے مبینہ جنسی زیادتی کے واقعات کی تحقیقات عدالتی کمیشن سے کروائی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں ملوث ہر شخص کو قانون کے کٹہر میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ادھر پنجاب کے ضلع قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے ہولناک اسکینڈل کے منظر عام پر آنے سے اس پر رد عمل اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے والے عدالتی کمیشن کے فیصلے کو دھاندلی پر سراپا احتجاج حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بعد تحفظات کے ساتھ قبول تو کر لیا، لیکن ملکی سیاست میں ہلچل کی کیفیت بدستور موجود ہے۔ مبصرین پاکستان تحریک انصاف کے طرز سیاست پر یہ کہہ کر تنقید کرتے آئے ہیں کہ انہیں احتجاجی سیاست کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں حزب مخالف کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان میں 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیق کرنے والے عدالتی کمیشن کے فیصلے کو حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بعض تحفظات کے ساتھ قبول تو کر لیا ہے، تاہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کے حالیہ بیانات کی وجہ سے ملکی سیاست میں ہلچل کی کیفیت بدستور موجود ہے۔ دو پارلیمانی جماعتوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور متحدہ قومی موومنٹ نے 4 ماہ سے زائد عرصے تک اسمبلی سے غیر حاضر رہنے پر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کی تحریکیں جمع کروائی تھیں، جن پر گزشتہ ہفتے ایوان میں خاصی گرما گرمی رہی اور ان جماعتوں کے ارکان نے پی ٹی آئی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سارے معاملے پر پی ٹی آئی نے ان تحریک پر فیصلے تک اسمبلی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت نے جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ سے مذاکرات کر کے ان تحریک کو واپس کر دیا اور اب پی ٹی آئی کے ارکان پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوبارہ شریک ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ سال تقریباً 4 ماہ تک پارلیمان کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا تھا اور اب بھی اس جماعت کے سربراہ عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ عدالتی کمیشن کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کی جن غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر کارروائی نہ ہونے کی صورت میں وہ دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار وجاہت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ووٹ دیے، لہٰذا انہیں پارلیمانی سیاست کے ذریعے اپنے اختلافات اور تحفظات کو دور کرنا چاہیے۔
انہیں لوگوں نے بہت محبت دی ہے، اس ملک کے ملینز ووٹر ہیں جنہوں نے ان پہ بھروسہ کیا ہے، انہیں ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اور جو ان کا صحیح کردار بنتا ہے وہ کوئی اس کو تیسری بڑی جماعت کہتا ہے، کوئی چوتھی بڑی جماعت کہتا ہے، وہ تو خیر اعداد و شمار کی بات ہے، بہرصورت وہ ایک بڑی سیاسی قوت ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی قوت تو پارلیمنٹ کے اندر ہی اپنا کردار ادا کیا کرتی ہے۔
عمران خان کا موقف ہے کہ ملک میں شفاف و غیر جانبدار انتخابات کی راہ ہموار کیے بغیر جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو متحرک کرتے رہیں گے، لیکن وجاہت مسعود کا کہنا تھا کہ احتجاجی سیاست معمول اور معروف روزمرہ کی سیاست نہیں ہوتی ہے، بلکہ معمول کی سیاست قانون سازی اور پالیسی سازی ہوتی ہے، جو کہ ان کے بقول پارلیمان کا حصہ رہتے ہوئے پارلیمان میں ہی ہو سکتی ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان نے کابل کے نزدیک ہونے والے متعدد دہشت گرد دھماکوں کے ایک روز بعد، جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، افغانستان میں ایک دوسرے مہلک خود کش کار بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعے کو کابل میں ہونے والے باغیانہ حملوں کے سلسلے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کم از کم 50 ہلاکتیں واقع ہوئیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اخباری بیان میں معاون ترجمان مارک سی ٹونر نے کہا کہ اس پرتشدد واقعے سے ایک بار پھر اس بات کا کھلا اظہار ہوتا ہے کہ باغیوں کو بے گناہ افغانوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ترجمان کے مطابق ایسی حرکات کا کوئی جواز نہیں۔ محکمہ خارجہ نے طالبان اور دیگر افغان شدت پسند گروپوں اور جو بھی ان کی پشت پناہی کرا ہے، زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیاں بند کرے۔ بقول ترجمان، امریکہ افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور مستحکم محفوظ اور خوشحال مستقبل کے حصول کی ان کوششوں کے ضمن میں اپنے افغان ساجداروں کی مدد کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ ترجمان نے کہا، اس وقت ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ہلاک شدگان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ نیٹو کے لیے امریکی مشن نے بتایا ہے کہ اس نے ترکی کے ایک ہوائی اڈے پر F-16 لڑاکا طیارے تعینات کیے، جبکہ عراق اور شام میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف اتحاد کے فضائی حملے جاری ہیں۔ انکرا نے داعش کے خلاف کی جانے والی کوششوں کے لیے گزشتہ ماہ انسرلیک ہوائی اڈے کو کھول دیا تھا، اور ساتھ ہی داعش کے خلاف اور علیحدگی پسند کرد گروپ PKK کے خلاف اپنی فضائی مہم کا آغاز کیا تھا۔ ترکی اور امریکہ ترک سرحد کے قریب شام کے ایک علاقے سے داعش عسکریت پسندوں کو نکالنے کے لیے مشترکہ فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی نے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم کے منصب ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جو بدعنوانی کم کرنے اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اصلاحات کے سلسلے کا حصہ ہے۔ مسٹر عبادی نے اتوار کے روز ان تجویزوں کا اعلان کیا، جس سے قبل بعد انتظامی اور سہولیات کے فقدان کے خلاف مظاہرے ہفتوں جاری رہے۔ سہولتوں کے فقدان میں بجلی کی مسلسل فراہمی نہ ہونا بھی شامل ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کے تحت 3 نائب صدور مناصب کو ختم کرنا ہے، جن میں علی بادی کے پیشرو نوری المالکی بھی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ عہدیداروں کی تعیناتی کے لیے جماعتی اور فرقے کی بنیاد پر کوٹے کو ختم کرنے اور عہدیداروں کے ذاتی محافظوں کی تعداد کم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما تہران کے جوہری پروگرام پر بندش لگانے کے بین الاقوامی منصوبے کے بارے میں ایران کی طرف سے طنز و تشنیع اور امریکہ میں سیاسی شکایات کو رفع کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر براک اوباما نے اتوار کے روز CNN ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے ایک ٹویٹ بیان کو رد کر دیا، صدر اوباما نے سی این این کے فرید زکریا کو بتایا کہ بڑی طاقتیں طنز کا جواب نہیں دیتی، بڑی طاقتیں ان امور پر توجہ مرتکز رکھتی ہیں جو ہماری قومی سلامتی کا تحفظ کرنے اور اپنے حلیفوں اور دوستوں کی قومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے متعلق ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ وہ رابل اعلیٰ کے ساتھ ٹویٹر پر سوال و جواب میں دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی دلچسپی کا مرکز یہ سمجھوتا ہے اور یہ کہ ہم اس کا اطلاع کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھوتا منظوری کے لیے کانگریس میں ہے جس کی مخالفت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تاہم صدر اوباما نے اسے مسترد کرنے کی صورت میں ویٹو کا اپنا حق استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں رہائشی بستیوں سے مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے انتہا پسند یہودیوں کے خلاف مزید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور دو کلیدی انتہا پسندوں کو ایک طرح سے حراست میں رکھا ہے جس کے تحت انہیں بغیر فرد جرم عائد کیے 6 ماہ تک تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ گرفتاریاں مغربی کنارے میں حال ہی میں ہونے والے واقعات سے مربوط ہیں، تاہم انہوں نے گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد کی تعداد نہیں بتائی۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی سے تعلق رکھنے والی 4 گاڑیوں کو باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے ڈونیٹسک میں ہوٹل کے سامنے نظر آتش کر دیا گیا۔ او ایس سی یوکرین میں جاری مشن کا جائزہ لیتی ہے۔ او ایس سی کے مبصروں نے اپنے ایک ٹویٹ بیان میں بظاہر اسے جان بوجھ کر نظر آتش کرنے کی کارروائی قرار دیا ہے۔ او ایس سی ای مشن نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ آتش زنی کے بظاہر حملے کے باوجود ڈونیٹسک سے واپسی کا اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پوپ فرانسس نے جوہری ہتھیاروں پر عالمی سطح پر پابندی کے لیے زور دیا۔ آج اتوار کے روز جاپان کے شہر ناگاساکی پر امریکہ کی طرف سے ایٹم بم گرائے جانے کی 70ویں برسی منائی گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے جانے کے کچھ روز بعد دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ پوپ نے کہا کہ اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری کی یادیں جوہری تخفیف اسلحہ پر زور دیتی ہیں۔
6
پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ اس المیہ کے اتنے طویل عرصے کے بعد بھی یہ واقعہ خوف اور دہشت پیدا کرتا ہے۔ روم میں بات کرتے ہوئے پوپ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ اس وقت پر بے پناہ تباہ کن طاقت کی علامت بن جاتا ہے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی کامیابیوں کو غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے مستقل بنیادوں پر ایک انتباہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنگ کو مسترد کر دیا جائے اور جوہری ہتھیاروں اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہر ہتھیار پر پابندی لگا دی جائے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ ایک آواز ابھرے جو جنگ کو تشدد کو نہیں کہے اور بات چیت کو امن کو ہاں کہے۔ جنگ کے ساتھ تو ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ جاپان میں ہلاک ہونے والوں کے لیے ماتمی گھنٹیاں بجائی گئیں اور لاکھوں افراد نے ناگاساکی پر بم حملے کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جس میں 74,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے 3 دن پہلے ہیروشیما میں بھی اس تباہ کن واقعے کو یاد کیا گیا تھا جس میں ایک اندازے کے مطابق 1,40,000 جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے ناگاساکی یادگار پر پھول کی چادر چڑھائی۔ اس موقع 75 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی جن میں امریکہ کی سفیر کیرولائن کینیڈی بھی شامل تھیں۔ مسٹر آبی نے کہا کہ جنگ میں ایٹم بم کا نشانہ بننے والے واحد ملک کی حیثیت سے وہ اپنے اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ جوہری تخفیف اسلحہ کے لیے عالمی کوششوں کی قیادت کریں گے تاکہ ایسے ہتھیاروں سے پاک دنیا کی تشکیل ہو سکے۔ خیال ہے کہ دنیا میں 9 ملک ایسے ہیں جو جوہری توانائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ، روس، چین، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، شمالی کوریا، پاکستان اور بھارت شامل ہیں۔ امریکہ کے شہر فرگوسن میں غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت کے واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اس ہلاکت نے پولیس کی طرف سے طاقت کے استعمال، خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف استعمال کے بارے میں قومی سطح پر بحث و مباحثے کا آغاز کر دیا تھا۔ امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں مائیکل براؤن سینئر نے ہفتے کے روز مارچ کرنے والوں کی قیادت کی جہاں ان کے بیٹے مائیکل براؤن کو ایک سفید فام پولیس افسر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد وسیع پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس افسر نے گولی مار کر اس نوجوان کو ہلاک کیا اس پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ براؤن کے والد نے ہفتے کے روز رپورٹروں کو کہا کہ وہ اپنی کمیونٹی میں خاندانوں اور نوجوانوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی اور موت پر عوامی توجہ مرتکز کرانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ مائیکل براؤن سینئر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے دوسرے خاندانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں، ان کو راستہ دکھایا ہے، لیکن میرا دکھ اور نقصان اپنی جگہ پر ہے۔ میں دکھ میں ہوں، ہم سب خسارے میں ہیں۔ براؤن کی موت پر امریکہ کے متعدد شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور پولیس کے ہاتھوں کئی دوسرے غیر مسلح سیاہ فام افراد کی ہلاکت بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بن گئی. ان میں اپریل میں ساؤتھ کیرولائنا میں ایک غیر مسلح شخص کی پولیس کی طرف سے ہونے والی ہلاکت بھی شامل ہے. اس واقعے میں ملوث پولیس افسر کو قتل کے الزام کا سامنا ہے. میزوری میں مائیکل براؤن کے والد کو امید ہے کہ ایک متحدہ محاذ سے پولیس کے تمام لوگوں کے ساتھ باہمی رابطوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے. مائیکل براؤن سینئر کہتے ہیں کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر ایک مرتبہ ہم اس اتحاد کو تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید یہی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. براؤن کا کہنا ہے کہ وہ اس تبدیلی کے لیے اپنی جدوجہد میں اپنے خاندان کی مدد سے طاقت حاصل کرتے ہیں. توقع ہے اتوار کے روز ان کے بیٹے کے لیے یادگار سروسز اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی. ان میں ایک چرچ تا خاموش مارچ بھی شامل ہے جہاں مذہبی سروس کا انعقاد ہوگا. میزوری گورنر جے نکسن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ گولی سے ہونے والی اس ہلاکت سے ان کی ریاست اور ملک بھر میں نسلی عدم مساوات کے بارے میں بات چیت کو ہوا ملی جو ویسے شاید ممکن نہ ہو پاتی. جنوب مشرقی چین میں اتوار کے روز شدید بارش جاری رہی جہاں سمندری طوفان ساڈلر کی باقیات کے اثرات رہے. اس طوفان کی وجہ سے سیلاب آیا اور کم سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے. طوفان میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے فوجیان اور جیجیانگ تھے جہاں 8 افراد مارے گئے اور زمینی تودے گرے. اس طوفان کی وجہ سے 10 لاکھ سے زائد افراد کے لیے بجلی کی فراہمی منقطع رہی. چین میں داخل ہونے سے پہلے تائیوان میں اس طوفان کے نتیجے میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. اور ہیتی میں ووٹر کئی مرتبہ مؤخر ہونے والے انتخابات میں پارلیمان کے ارکان کا انتخاب کر رہے ہیں. 20 جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے 1800 امیدواروں میں سے انہیں یہ انتخاب کرنا ہے. تاہم بعض ووٹر کہتے ہیں کہ وہ انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ بے حد غریب ہیں اور ان کے پاس پولنگ اسٹیشنوں تک جانے کے لیے کرایہ نہیں. ہیتی کے صدر نے گزشتہ برس جنوری میں پارلیمان کو توڑ دیا تھا اور حکومت کے قانون ساز شعبے کو غیر مؤثر قرار دیا تھا. اتوار کے روز ہونے والے ان انتخابات کے ابتدائی نتائج اس ہفتے بعد کو توقع ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں. امریکی اسکولوں میں بلنگ یا دھونس جمانے اور برا سلوک ناروا رکھنے کا رجحان کچھ بچوں کے لیے سنگین نتائج کا سبب بنتا ہے. اس مسئلے سے بچوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھی سارا زمان نے ٹیلی ویژن پروگرام زندگی 360 کے لیے ایک رپورٹ تیار کی. آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں.
ملیے ایشر براؤن سے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بلیوں سے بہت پیار ہے لیکن ایشر بلیوں سے نہیں کھیل سکتا. وہ کسی سے بھی نہیں کھیل سکتا. ایشر مر چکا ہے. اس نے اسکول میں بلینگ سے تنگ آ کر 13 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی. لیکن ایشر اکیلا نہیں. 15 سالہ فیبی اور 14 سالہ ریچل بھی ان بچوں میں شامل ہیں جو اپنے ساتھیوں کی بدسلوکی سے تنگ آ کر اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئے.
وہ بہت مہربان پیار کرنے والی سچی مددگار لڑکی تھی. اس کے بڑے بڑے خواب تھے.
امریکی محکمہ تعلیم کے مطابق ملک بھر میں 12 سے 18 سال کی عمر کے تقریباً 22% بچے کسی نہ کسی شکل میں بلینگ کا سامنا کرتے ہیں اور ہر سال ہزاروں بچے اس کے ڈر سے اسکول نہیں جاتے. بلینگ دراصل ہے کیا؟ یہ سوال میں نے پوچھا بچوں کی نفسیات کے ماہر اور بلینگ کے اثرات پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر ہورہے سٹرپسٹین سے.
It's a multi-form type of maltreatment.
بلینگ بہت سی مختلف طرح کی بدسلوکی کا نام ہے. اس کی کئی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلاً کسی کو مارنا پیٹنا یا زبانی تنگ کرنا، اسے برے ناموں سے پکارنا، کسی کی رنگت، مذہب یا جنسی شناخت کو لے کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کو نظر انداز کرنا بھی بلینگ ہے. مثلاً یہ کہنا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم تمہیں اپنا دوست نہیں بنائیں گے. اسی طرح کسی پر کوئی خطرناک کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا جس کے بدلے میں اسے قبول کیا جائے گا. جسمانی طور پر تکلیف پہنچانا بھی بلنگ کی ایک قسم ہے.
یہ بدسلوکی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اسکول کی حدود میں بھی اور اسکول سے گھر کے راستے میں بھی، کسی سے ذاتی طور پر الجھ کر بھی اور کسی کے بارے میں ٹیکسٹ میسج، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے نفرت آمیز پیغامات اور افواہیں پھیلا کر بھی. مگر ضروری نہیں کہ بلینگ کی شکایت کرنے والا ہر بچہ شدید بدسلوکی کا شکار ہو رہا ہو، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ مستقل بلینگ کا سامنا کرنے والا ہر بچہ خودکشی کو ہی نجات کا راستہ سمجھے. مگر یہ سچ ہے کہ ہر بچہ اپنے ساتھیوں کے برے رویے سے کسی نہ کسی طرح متاثر ضرور ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے والدین کو کچھ علامات نظر آ جائیں، مثلاً بچہ پڑھائی میں خراب کارکردگی دکھا رہا ہے، اسے نیند مشکل سے آتی ہے، وہ چڑچڑا یا اداس رہتا ہے، اکثر تو اسکول نہ جانا اس کی ایک علامت ہوتی ہے، یا وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے، جسمانی تکالیف کی شکایت کرتا ہے۔
دوسری جانب وہ بچے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ایسے بچوں کو بلی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سٹریپسین کے مطابق ان بچوں کا رویہ بھی بڑی حد تک اپنے ماحول کی پیداوار ہی ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے غصے اور جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، اس کا تعلق اس بچے کی غصے اور لڑائی جھگڑے کے ماحول میں پرورش سے بھی ہے۔ بچہ اگر خود بدسلوکی کا شکار ہوا ہے، یا اس نے گھر میں دوسروں کے درمیان ایسا رویہ دیکھا ہے، یا اپنے معاشرے یا اسکول میں یہ ہوتا دیکھا ہے، تو وہ خود بھی ایسا کر سکتا ہے۔ زیادہ تر تو وہ بچہ جو دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے خود اس کا شکار رہ چکا ہوتا ہے۔
اسی لیے ڈاکٹر سٹریپسٹین ایسے بچوں کو سزا دینے کے حق میں نہیں، اور وہ یہ رائے رکھنے میں اکیلے بھی نہیں۔ جب ریاست کیلیفورنیا کی اس والدہ نے بولنگ کرنے پر اپنی بیٹی کو سب کے سامنے شرمندہ کیا، تو ہر کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔
والدین بچے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں اور کہیں کہ اگر آپ خود کو روک نہیں سکتے تو پھر آپ کے لیے ہم کسی ماہر کی مدد لیں گے۔
لیکن ایسا نہیں کہ امریکی اسکول شدید بدسلوکی کرنے والے بچوں کو سزا نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے۔ اسکول چاہیں تو ایسے بچے کو خارج بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سے والدین اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔
وہ بچے جو دوسروں کو تنگ کرتے پائے جاتے ہیں، انہیں کچھ عرصے اسکول سے معطل رہنا چاہیے۔
وفاقی سطح پر امریکہ میں بولینگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی قانون تو نہیں ہے، لیکن صدر اوباما اور ان کی اہلیہ نے اس سنگین معاملے کی طرف توجہ دلانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں کانفرنس منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف موقعوں پر اپنے پیغامات جاری کیے ہیں۔
یہ مسئلہ ہمارے ملک کے ہر نوجوان کو متاثر کرتا ہے۔
یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ وہ مسلسل تانوں اور مذاق اڑائے جانے کے بغیر پڑھ لکھ سکیں،
اور اس کوشش میں لیڈی گاگا جیسی معروف شخصیات نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اپنے ماحول میں محفوظ محسوس کرے، چاہے وہ اس کا اسکول ہو، گھر یا شہر۔
ریاستی سطح پر پورے امریکہ میں اسکول بلینگ سے نمٹنے کی پالیسیاں ترتیب دی گئی ہیں، اور اس میں سائبر بلنگ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے کسی طالب علم کو نشانہ بنانے کے پہلو کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کچھ ریاستوں میں بلنگ کے لیے سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، جن میں جرمانے سے لے کر جیل تک کی سزا شامل ہے، لیکن مختلف ریاستوں کے قوانین میں بلنگ کی تشریح کچھ مختلف طرح کی گئی ہے۔ اسکول میں بدسلوکی کے واقعات کو روکنے میں بچے بھی اب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جیسے ریاست فلوریڈا کی الیکسس مارٹن نے بولنگ کے شکار بچوں کے لیے ڈیزائن کی ہے ایک بریسلٹ۔
اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس اینٹی بولی بین کا بٹن دبائیں، اس سے آپ کے ٹیچر کو آپ کا ٹیکسٹ میسج ملے گا جس میں آپ کا نام، تصویر اور آپ کہاں موجود ہیں شامل ہوگا۔ ٹیچر وہاں پہنچ کر ان بچوں کو روکیں گی جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔
الیکسس کا یہ آئیڈیا سال 2015 کے ینگ انوویٹرز کمپٹیشن کا ونر قرار دیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بولنگ سے نمٹنے کے لیے ہر بچے کو کچھ نیا ہی کرنا پڑے۔
اگر کوئی زیادتی ہوتی دیکھتا ہے تو ایسا کرنے والے کا ساتھ نہ دے، بلکہ اس بچے کو ایک طرف لے جائے جو زیادتی کا شکار ہوا ہے، اس سے ہمدردی کریں اور یہ معاملہ بڑوں تک پہنچانے میں مدد ضرور
کریں۔
بلینگ کا شکار ہونا کمزوری کی نشانی نہیں، اس لیے ڈاکٹر سٹریپسٹین کہتے ہیں کہ ایسے بچے کو بہادر بننے کا مشورہ دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
والدین کو چاہیے کہ اسکول والوں سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ بچہ جو آپ کے بچے کو تنگ کر رہا ہے، اسے اس مسئلے کی شدت کا احساس دلایا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے کہ وہ ایسا رویہ روکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ضرورت ہو تو والدین اس بچے کو جو بدسلوکی کا شکار ہے، اس رویے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسمانی اور نفسیاتی مسائل کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیں۔
آج امریکہ میں بہت سے لوگوں کی نظر میں بلینگ ایک ایسا مسئلہ بن چکی ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر سٹریپسٹین کہتے ہیں کہ اب بھی نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ برے رویے کو معاشرتی سطح پر ایک سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے اکثر بچپن کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو معاملے کو پھر ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں والدین صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
القاعدہ کا ایک اہم دہشت گرد امریکی ہوائی حملے میں شام میں سرمادہ شہر کے قریب ہلاک ہو گیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت اس کے اتے پتے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $70,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی گئی تھی. محسن الفاضلی القاعدہ سے جڑے ہوئے خراسان گروپ کا سربراہ تھا. یہ گروپ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے. الفاضلی پہلے ایران میں واقع القاعدہ کی تنظیم کے ذیلی دفتر سے منسلک تھا اور اسامہ بن لادن کا قریب ترین ساتھی تھا. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق الفاضلی القاعدہ کے ان قریب ترین لیڈروں میں سے ایک تھا جسے 11 ستمبر 2001 میں ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں کا پہلے سے علم تھا. اسی طرح اس مہینے القاعدہ کے ایک اور سینئر لیڈر کو ہلاک کر دیا گیا. ابو خلیل السودانی 11 جولائی 2015 کو افغانستان کے صوبے پاکیتا میں ایک امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہوا. محکمہ دفاع کے مطابق السودانی القاعدہ کی مجلس شورا کا سینئر رکن تھا اور دھماکہ خیز حملوں کا نگران اعلیٰ تھا. وہ اتحادیوں افغانستان اور پاکستان کی فورسز کے خلاف حملوں کی ہدایت بھی جاری کرتا تھا اور القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک تھا. جون میں یمن میں کیے جانے والے ایک امریکی فضائی حملے میں جزیرہ نما عرب میں القاعدہ یا اے کیو اے پی کے لیڈر ناصر الواشی ہلاک کر دیا گیا. اے کیو اے پی کئی دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ہے. اس میں وہ ناکام کوشش بھی شامل ہے جس میں ایک مال بردار طیارے کے ذریعے بارودی مواد سے بھرے ہوئے سامان کو بھیجنا مقصود تھا. 2013 میں القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری نے الواشی کو اپنا نائب نامزد کیا تھا. الفاضلی السودانی اور الواشی کی ہلاکت کی وجہ سے پوری دنیا میں القاعدہ کی کارروائیوں کو سخت دھچکا پہنچا ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ علاقے میں اور دنیا میں کہیں بھی پرتشدد انتہا پسندی کے انسداد کی کوششوں کو جاری رکھے گا. جیسا کہ صدر اوباما نے کہا کہ وہ لوگ جو امریکیوں کو نقصان پہنچانے کی غلطی کریں گے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان کو فراموش نہیں کریں گے. ہماری پہنچ دور دور تک ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے.
عاطف اسلم بالی ووڈ فلموں میں ایکٹنگ کے لیے تیار. تفصیلات فکر و فن میں.
کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے کچھ اس طرح.
بالی ووڈ کو کئی میگا ہٹ گیت دینے والے پاکستانی سنگر اور ایکٹر عاطف اسلم ممبئی فلم نگری میں ایک بار پھر نیو کمر بن کر انٹری دینے والے ہیں. جی ہاں، عاطف سنگنگ کے بعد اب بالی ووڈ میں اپنے ایکٹنگ ٹیلنٹ کے جوہر بھی دکھاتے نظر آئیں گے.
مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں انجانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے.
ویسے عاطف کے لیے ایکٹنگ کا میدان کچھ ایسا نیا بھی نہیں. وہ سن 2011 میں پاکستانی فلم بول سے فلموں میں اداکاری کا آغاز کر چکے ہیں. عاطف نے ایک بھارتی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پچھلے 2 برسوں سے فلموں کی آفرز مل رہی تھیں اور اب رواں سال کے آخر یا پھر اگلے سال کے شروع میں آپ مجھے ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اب تک کوئی فلم سائن تو نہیں کی لیکن میں یا تو ویلن یا پھر رومانٹک رول کرنا پسند کروں گا. ایک ایسی خوبصورت فلم جو میوزک سے سجی ہونے کے ساتھ ساتھ رومانٹک بھی ہو.
لے کر یاد تیری رات
بالی ووڈ کو بلاک بسٹر گیت دینے والے عاطف نے میوزک لورز کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ سال کے آخر تک ان کا نیا البم بھی مارکیٹ میں آ جائے گا۔ عاطف کا آخری البم میری کہانی سن 2008 میں آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے برس میں نے میوزک کمپوز کیا اور اب میرے پاس 150 گیتوں کی لائبریری مکمل ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر بل باربر۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیں گے اور ہم سے رابطے میں رہیں گے۔ ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں۔ ہماری 12 گھنٹے کی نشریات جاری ہیں، ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ بہجت اب اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔